بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنے پروگرام راہ نجات میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں گے، آپ کو خداوند کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پروگرام شہر مقدس قم سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور راہ نجات میں گفتگو ہوتی ہے عقائد اسلامی کے موضوعات کے سلسلے میں. آج چونکہ شعبان المعظم کی تیسری تاریخ ہے، اور یہ مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ، یہ مہینہ ہے بہت ہی مبارک مہینہ. اس مہینے میں کافی ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کے آداب، اس مہینے میں روزہ اور صیام کا قیام کرنا، اور اس کے علاوہ اس کی خاص فضیلت وہ ہے کہ آج میلاد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جی ہاں ناظرین، آج ہے ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس مناسبت سے میں آپ سب ناظرین کی خدمت میں تبریک و مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ یہ عید اور یہ اہم دن، اور اس کے بعد جو آنے والی عیدیں ہیں، علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح سے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس طرح سے 15 شعبان المعظم کو جو عید ولایت ہے، اور مہدی برحق کا ظہور کا دن، ان کے ظہور کا دن ہے، ان کی ولادت کا دن ہے، اس مناسبت سے میں پیشہ پیش آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کے ان کے نقش قدم پہ چل کر ہم دنیا میں وہی انقلاب برپا کرے، اور اسی فکر کو آگے بڑھائے جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کیا تھا. تو پروگرام جو ہے راہ نجات آپ مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں، اور گفتگو ہماری پہنچی تھی قبر کے سلسلے میں کہ قبر کی اہمیت کیا ہے، موت کا تصور کیا ہے. آج ہم چاہیں گے کہ برزخ کا جو تصور ہے، جو برزخی دنیا ہے، جو برزخی حیات ہے، اس حیات پہ یہاں پہ گفتگو ہو. اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے ایک عظیم شخصیت جن کا تعلق سرزمین پاکستان سے، جناب مولانا محسن مہدوی صاحب. تو ان کی خدمت میں چلنے سے پہلے اور پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. بریک میں ہم کیپشن دیکھیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ناظرین، یہ بریک آپ نے دیکھا، اور انشاءاللہ آگے چل کے کیپشن بھی آپ کو دکھایا جائے گا. یہاں پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب سے، یہاں پہ ہم پورا استفادہ کریں گے، اور آپ کی طرف سے آنے والے کوئی بھی کال اور کوئی بھی سوال ہوگا تو یہاں پہ مولانا آپ کے سوالات کا جواب بھی حسب معمول دیں گے. تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں. اور ساتھ ہی آج کی جو مناسبت ہے، یعنی میلاد ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی اس مبارک اور عظیم میلاد کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک و مبارکباد پیش کرتے ہیں.
شکریہ جناب، میں بھی آپ کی خدمت میں، اور اسی طرح ناظرین اور سامعین کی خدمت اقدس میں اس روز مبارک کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. رسول خدا علیہ آلاف التحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں، اللہم احب من احب الحسین، پروردگار جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر لے. پھر فرماتے ہیں، اللہم احب من احب احب الحسین، پروردگار جو حسین کے دوستدار کا دوستدار ہو اس سے بھی تو محبت کر لے. بالکل. عبید ابن کعب ایک دن وارد ہوئے رسول خدا کی خدمت میں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا بچپن تھا، وہ آپ کی گود میں وہاں دامن میں تھے، تو حضرت ان سے پیار کر رہے تھے، بہت محبت کا اظہار فرما رہے تھے. تو عبید ابن کعب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہے. تو مولا نے فرمایا، عبید، اس سے اہل زمین کی نسبت اہل آسمان زیادہ محبت کرتے ہیں. حسین کی محبت کا اندازہ برزخ میں انسان کو چلے گا.
بالکل. انشاءاللہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کے ہمارے دل منور ہو ان کی محبت سے اور ان کی حب اور موادت سے. تو آج ہماری اتفاق سے گفتگو بھی برزخ کے سلسلے میں ہے، اور
ٹھیک
انشاءاللہ وہاں پہ یہ محبت کام آئے گی، جیسا کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے پچھلے پروگرام میں دو ناظرین تھے اور ان کے دو سوال تھے، تو میں ناظرین سے یہاں پہ عرض کروں کہ ان کے سوالات کا ہم پہلے جواب دیں. دو سوال ان کے رہ گئے تھے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا تھا. ایک بغداد سے ایک کال آئی تھی، عارف صاحب تھے اور ان کا سوال تھا کہ کیا مردے پہ رونا جائز ہے یا کوئی حرام کام ہم کرتے ہیں اگر مردے پہ روتے ہیں. اور اسی طرح سے دوسرا سوال تھا، کشمیر سے ایک کال آئی تھی اور ان کا سوال یہ تھا کہ جو جریدتین ہم جو چھڑی اس کے ساتھ رکھتے ہیں مردے کے ساتھ، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. اگر آپ مختصر سا روشنی اس پہ ڈالیں گے اس کے بعد.
درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال ہے کہ گریا کرنا، مردے پر رونا، آیا اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا مردے پر کوئی عذاب ہوتا ہے، یہ جو حقیقت ہے ہمیں اس سے پہلے جانا پڑے گا. اصل گریا کرنا خود فی نفس ہی بذات، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو آیات مجیدہ کو جب ہم اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ فبکو کثیرن فلیبکو کثیرن ولا مثلا یزحکو، وہاں پر یہ حکم آیا ہے کہ آپ گریا تھوڑا، گریا زیادہ کریں، ہنسیں کم. گریے کی خود جو ہے یہاں پر تعریف ہے یہ قرآن مجید میں. اب گریے کی پھر آگے مختلف، ایک دفعہ خشیت خدا میں انسان گریا کرتا ہے، خوف خدا میں کرتا ہے گریا، ایک دفعہ اس پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں اولیاء خدا پر آتے ہیں، جس طرح مثلا شہداء کربلا ہیں، انبیاء ہیں، ان پر گریا کرنا. تو روایات بھی فریقین کی کتب میں موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے جو برادران جنہوں نے سوال کیا ہے، یہ اگر ہماری کتب اور اسی طرح برادران اہل سنت کی کتب کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں جہاں لفظ بکا لکھا ہوا ہو، تبکی لکھا ہوا ہو، تو انہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر اسلام جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت کی میت پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں
کوئی
ہے.
نہیں ہے بالکل.
مدینہ کی خواتین کو بلایا، کہا کہ اپنے شہداء کو ہٹا دو، بھول جاؤ، آؤ میرے بھائی، میرے چچا کی، اس کی وفات پر، شہادت پر گریہ کرو. تو سب اہل مدینہ کی خواتین ہیں، انہوں نے ان پر گریہ کیا. ایک یہ مورد. دوسرا مورد حضرت پیمبر کے جو بیٹے، جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی حضرت گریہ فرمانے لگے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ بھی گریہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک طبیعی چیز ہے، یہ فطرتی چیز ہے، ہم موت پر نہیں گریا کر رہے ہیں، موت تو حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس نے تو آنا ہے، لیکن یہ جو انس ہے، یہ محبت ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اس کے فقدان پر ہم گریا کر رہے ہیں.
صحیح.
اور اسی طرح دوسری روایات بھی ہیں جس میں گریے کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے. انشاءاللہ اگر
یعنی کوئی ہے کہ یہ کلی طور پہ ایک سنت رسول ہے جو ہم گریا کرتے ہیں، علاوہ اس کے کہ ایک فطری چیز
انبیاء
سنت انبیاء ہے.
حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں،
مردوں پہ گریا کرنا،
کہ انہوں نے فراق حضرت حوا میں گریا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، اور اسی طرح دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، وابیضت عیناہ بالحزن، کہ ان کی آنکھیں یوسف کے فراق میں، جبکہ اتھے بھی زندہ
بھی تھے،
زندہ تھے، ان کے فراق میں انہوں نے اتنا گریا کیا کہ ان کی آنکھیں گریا کرنے کے سفید ہو گئیں.
صحیح.
اگر کوئی اور بھی مزید تفصیل کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ بعد والے پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے نگاہ ڈالیں گے.
اور دوسرا سوال،
دوسرا سوال تھا کہ دوسرا سوال کیا،
جریدتین جو ڈالنا،
جریدتین یہ ہمارے مذہب اہل بیت میں میت کے ساتھ دو چھڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں،
بالکل،
ان پر شہادتین لکھ کر ایک میت کے دائیں سائڈ پر رکھا جاتا ہے کفن کے اندر،
بالکل،
اور دوسرا جو ہے بائیں بازو کے نیچے یا اوپر رکھا جاتا ہے. بطور کلی فریقین، یعنی اہل سنت برادران اور اہل تشیع برادران، متفق کا ان کی روایت ہے کہ سبزہ اور چھڑی کا قبر کے اوپر رکھنا یا قبر کے اندر رکھنا، اس سے مردے پر عذاب کم ہو جاتا ہے، عذاب میں تخفیف آ جاتی ہے. فلسفہ اس چھڑی کے رکھنے کا یہ ہے. اب کیفیت فرق کرتی ہے، بعض دفنانے کے بعد
رکھتے ہیں
قبر کے اوپر سبزہ یا چھڑی رکھتے ہیں، اور اہل تشیع میت کے ساتھ
ساتھ
رکھتے
ہیں. بالکل.
لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
بالکل.
اور یہ روایات فریقین کے کتب میں موجود ہیں.
بہت بہت شکریہ. کہ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین تھے اور جنہوں نے کال کیا تھا, منیر صاحب اور بغداد صاحب, بغداد شریف سے جو جناب عارف صاحب تھے, دونوں کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو. برزخ, ہم چاہتے ہیں کہ برزخ کی حقیقت کیا ہے, چونکہ قبر کے بارے میں یہاں پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو موت کا مسئلہ ہے اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج برزخ کی حقیقت آپ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے آشکار کریں.
برزخ اس کے جو لغوی اور لفظی معنی ہے وہ ہے حائل اور معنی اور رکاوٹ کے معنی میں, دو چیزوں کے درمیان ایک جو حائل ہوتا ہے معنی ہوتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے, سورۃ فرقان میں آیت نمبر 53 میں ہے, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. دو پانی ہیں, ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے, نمکین ہے شور ہے, لیکن خدا نے اتنا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ دونوں آپس میں مل نہیں رہے, مخلوط نہیں ہو رہے. جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, ان کے درمیان ایک حائل قرار دیا ہے خدا نے. یہ خدا کا ایک معجزہ ہے, خدا کے نام, دونوں پانی اکٹھے چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دریا الگ چل رہا ہو ایک دریا الگ چل رہا ہو, نا, ایک ہی دریا میں ایک ہی سمندر میں پانی بہ رہا ہے. دائیں سائڈ سے میٹھا ہے, بائیں سائڈ سے کڑوا ہے, اوپر سے میٹھا ہے نیچے سے کڑوا ہے. یہ خدا کی عظمت ہے, اس میں برزخ قرار دیا ہے. یہ سورہ رحمان میں ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, وہاں پر بھی یہ آیت ہے. آپ انڈے کا ملاحظہ کریں گے, انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے ایک سفیدی ہوتی ہے,
بالکل.
تو دیکھیں کتنا قدرت خدا ہے کہ یہ آپس میں کبھی نہیں ملتی ہیں. جب تک آپ توڑنے کے بعد ان کو مخلوط نہیں کریں گے یہ آپس میں مل بھی نہیں سکتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں برزخ, یعنی حاجب اور معنی اور رکاوٹ. اب اس عالم کو جو عالم ہے موت کے بعد شروع ہوتا ہے, اس دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہوتا ہے, اس کو روایات میں اور خود قرآن کریم میں بھی برزخ سے یاد کیا گیا ہے. اس کا معنی کیا ہے, کیوں اسے برزخ کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک زندگی ہے, یہ خود ایک تیسری زندگی ہے درمیان میں. اس سے پہلے بھی زندگی ہے, دنیاوی زندگی ہے, اور برزخ کے بعد بھی ایک دائمی اور خلود والی خالدین ابدا والی آئے گی زندگی. اس کا درمیانی جو حصہ ہے یہ بھی ایک زندگی ہے, اس کو نام برزخ دیتے ہیں, یا اس کا نام ہم عالم مثال بھی اسے کہا جا سکتا ہے.
صحیح.
البتہ یہ جو زندگی ہے برزخ والی, یہ فی الواقع اسی دنیاوی زندگی کا استمرار ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا.
یعنی دنیاوی زندگی کا ایک تسلسل ہے,
ایک تسلسل ہے,
یہاں پہ زندگی ختم نہیں ہوئی.
یہاں پر زندگی,
چونکہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ موت تو فنا کا نام ہے, موت کے بعد انسان تو فنا ہو جاتا ہے.
درست ہے.
تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پھر برزخ کی زندگی
کچھ بھی نہیں ہے,
کچھ بھی نہیں. تو کس طرح سے ہم اس کو ثابت کریں گے پھر؟ کچھ اس پہ آپ روشنی.
قرآن کریم نے ایسے اہل فکر کی طرف ان کی فکر کو بیان کیا ہے کہ ہاں اس طرح کی فکر والے بھی افراد ہمارے پاس پہ جاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, گل سڑ جائے گا, اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, اور نہ اس کا کوئی حساب ہوگا, نہ اس کی کتاب ہوگا, نہ اس کی زندگی ہوگی. آیت قرآن جو اس میں بیان کی گئی ہے آیت سجدہ میں ہے, اَإِذَا ذَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے, ذللنا ختم ہو جائیں گے, أَإِنَّا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کیا ہمارے لیے ایک اور نئی زندگی آئے گی؟ کیا بل ہم بلکا ربہم کافرون, یہ جو ان کی فکر ہے یہ اس کا بنیاد کفر ہے, باطنی کفر کی وجہ سے اس کو انکار کر رہے ہیں. کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, تم جس زمین میں گم نہیں ہوگے بلکہ تمہارے نفس کو تمہارے روح کو ملک الموت اس کو توفی کرے گا, یعنی کامل کامل اس کو لے لے گا اپنے حفاظت میں اپنی تحویل میں, اور وہ خدا کے سپرد کرے گا. ہاں جو چیز زمین میں گم ہوگی وہ فرماتے ہیں وما تزل فی الارض ہوا ابدانکم لا نفوسکم, جو چیز زمین اور عرض میں گم ہونے والی ہے وہ بدن ہے تمہارا، تمہاری جانیں، تمہارے نفوس، وہ گم ہونے والے نہیں ہیں، وہ خدا کی سپردگی میں ہیں، وہ خدا کی حفاظت میں ہیں. ایک ذرہ بھر اس نفس سے کم نہیں ہوگا اعمال انسان میں سے، کردار انسان میں سے، اخلاقیات انسان میں سے. من یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ. قیامت کے دن یہ سارا کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اس موت کے بعد وہ گم ہو جائے، بلکہ اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. البتہ یہ جو برزخ والی زندگی ہے یہ ایک مجرد اور مثالی زندگی ہے،
کچھ اس پہ روشنی ڈالی،
یہ تشبیہ والی زندگی ہے. اس کی شباہت اس بدن کے ساتھ ہے، لیکن یہ بدن نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ بدن یہیں پر رہ جائے گا. چونکہ اس بدن کا طول عرض عمق تھا، لمبائی چوڑائی تھی، اس کا وزن تھا، اور یہ بدن جو ہے مثلا آگے دیکھ سکتا تھا، پیچھے کی طرف سے نہیں دیکھ سکتا تھا
بالکل.
لیکن وہ جو روح ہے، روح انسان کا جب اس بدن سے مفارقت کرے گا موت کی وجہ سے، اور موت کی گفتگو آپ پہلے انشاءاللہ اس کا مباحثہ کر چکے ہوں گفتگو، کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت انتقال ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف ہے. یا روایت میں آیا ہے کہ موت پوس دار آمدن است، ایک لباس اتارنا ہے پھر اتارنا. اب مثال ہے، بہرحال مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے. اب سانپ جو ہے وہ اپنی جلد اتارتا ہے، سانپ جو ہے اپنی جلد اتارتا ہے، جب جلد اتارتا ہے تو اس کی نئی تر و تازہ ایک جلد آ جاتی ہے،
ایک نئی خال آ جاتی ہے.
تو موت ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے فنا ہو، بلکہ ایک نیا لباس ہے اس کے لیے.
گویا کہ یہ جسم اس روح کے لیے ایک لباس کی مانند،
ایک ظرف ہے اس کے لیے، ظرف کی مانند ہے، ایک لباس کی مانند ہے. تو یہ لباس دنیا میں جب ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں، مادی ہے یہ، محسوس ہے یہ، اس کے موانے ہیں. لیکن جب اس سے جدا ہوتا ہے روح، تو اپنی کامل پرواز میں آ جاتا ہے. البتہ اس کی پرواز جو کامل ہوگی وہ عالم قیامت میں ہوگی. ابھی جب تک برزخ میں ہے تب بھی اس کے لیے محدودیت ہے، یہاں پر اس کے لیے دائرہ اس کا محدود ہے. لیکن جب قیامت میں جائے گا، انشاءاللہ اس کی گفتگو آ رہی ہے، تو اس میں کامل وہ اس کا اختیار،
یعنی پھر دنیاوی بدن کے ساتھ جو تھا اس کی اپنی محدودیتیں تھیں، کیا یہاں پہ بھی برزخ میں بھی محدود رہے گا؟ کس حد تک؟
برزخ میں بھی اس کی محدودیت ہے، وہ اس اعتبار سے کہ یہاں پر بہشت کا باب اس کے لیے فتح ہوگا. اگر عمل صالح اس کے پاس نہیں ہے تو جہنم کا باب اس کے لیے کھلا ہوگا، اور اس کی جو ملاقاتیں ہوں گی، یہ بعد والی گفتگو ہے، اور دوسرے ارواح کے ساتھ ہے وہ مل سکے گا. اس کے اس اعتبار سے اس کا دائرہ جو ہے کھل جائے گا، اور اس کو کامل طاقت اور قدرت اس کو حاصل ہو جائے گی. اور اسی یہ جو روایات میں آیا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گا، یا حفرۃ من حفر نار، ٹھیک ہے. تو یہ فی الواقع اسی ایک باب، ایک دروازہ اس کو کھولا جائے گا، اور اصل اس کا جو حساب ہوگا، اس کا کتاب ہوگا، وہ قیامت میں ہوگا. یہاں پر ایک کلی حساب ہوگا، بعد والی جو گفتگو ہے، کلی حساب ہوگا اس کا، اور اس کے لیے خوشبو بہشت آ جائے گی اگر مومن ہے تو.
صحیح. بہت بہت شکریہ جناب مہدوی صاحب. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک کیپشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. جہاں ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے حقیقت برزخ پہ، کہ برزخ کا تصور جو پیش کیا اسلام نے وہ کس طرح سے پیش کیا، اور گفتگو کر رہے ہیں جناب مولانا مہدوی صاحب. یہاں پہ کیپشن دیکھتے ہیں، اور کیپشن کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
اس دار فانی سے گزر کر انسان جس پہلی منزل تک پہنچتا ہے اسے قبر کہا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد سے محشر تک کے فاصلے کا نام برزخ ہے. عالم برزخ میں بھی روحیں اپنے برزخی جسم کے ساتھ حیات کا سفر طے کرتی ہیں، اور عالم برزخ بھی ایک طرح کی زندگی ہے اور ایک مرحلہ ہے. جیسا کہ روایات میں بھی واضح ہے کہ انسان کے اعمال اور عقیدے کے اثرات مرنے کے بعد قبر ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اچھے اعمال والوں کی قبر کو جنت کے باغ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور برے افراد کی قبروں کو جہنم کا نمونہ کہا گیا ہے، یہاں تک کہ اسی عالم میں بہت سے کافر ان چیزوں کا مشاہدہ کر کے کہیں گے، پروردگار قیامت برپا نہ کر، ہم تیرے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے۔ بس ظاہری زندگی سے لے کر محشر تک کے سفر کا نام برزخ ہے، جہاں اچھے اعمال والے آرام سے اور برے اعمال والے تکلیف میں رہیں گے۔
تو ناظرین، آپ کو پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آ رہی ہوگی، اور آپ کے فون کالز کا ہمیں انتظار ہے۔ آپ کوئی بھی سوال اس موضوع سے مربوط ہو تو آپ ضرور پوچھیں، اور جو ہمارے ٹی وی سکرین پہ جو آپ کے ہمارے نمبرز، ٹیلی فون نمبرز ڈسپلے ہوتے ہیں، آپ ان میں کسی نمبر پہ کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے اور جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قبلہ، یہاں تک جو گفتگو آپ نے کی، ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ دنیاوی بدن چھوڑ کے اور ایک لباس، ایک نیا بدن اختیار کر لیتا ہے، اپنے لیے انتخاب کر لیتا ہے، یہ روح، یہ انسان کی حقیقت جو ہے، تو پھر جو عذاب اور ثواب کا مسئلہ ہے وہ کس طرح سے حل ہوگا؟ عذاب کیا اس بدن کو ہوگا جو دنیا میں ہے، یا پھر برزخی بدن کو؟ یہ کس طرح سے، اس ایک طرح کی پہیلی ہے، اس کو کس طرح سے سلجھایا جا سکے؟
بہت اچھا سوال ہے یہ۔ یہاں پر جو بہار الانوار میں اس کے دو جواب دیے گئے ہیں، علامہ مجلسی نے اس کے لیے دو جواب بیان کیے ہیں۔ پہلا جواب یہ فرمایا ہے کہ خود روح کے ساتھ ایک اندرونی لباس ہے، اور جو مجرد ہے وہ اس عالم کے مطابق ہے۔ وہ
اگر آپ اجازت دیں کہ آپ کا جواب لینے سے پہلے ایک کال لیتے ہیں ہم، چونکہ جی ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا، پھر اس کے بعد آپ کے جواب سے استفادہ کریں گے۔ جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ جناب؟
جی میں ریاض سے بول رہا ہوں، محمد حنیف۔
جی حنیف صاحب، بتائیے۔
میرا سوال یہ تھا کہ میری جیسے جلگیا ہے وہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے، تو اس کے بارے میں سوچا ہوں کہ ابھی ماشاءاللہ عمرہ جا رہا ہوں، تو اس کے بارے میں طواف کرنے کا سوچا تھا، تو یہ کیا مناسب ہے؟ بول کے میں تھوڑا آپ لوگوں سے رائے مشورہ مولانا سے لینا چاہتا تھا۔
ضرور جی جی،
ارے وہ بھی مناسب ہونے کے باوجود بھی اگر ہے تو پھر میرے کو کیا میری زوجہ سے مشورہ یا ان کی اجازت لینا پڑے گی، یا میں خود کر سکتا ہوں؟
جی شکریہ آپ کا، آپ کے سوال کا جواب مولانا یہاں پہ ضرور دیں گے۔ جی بولنا، آپ نے اگر سوال سن لیا یا میں پھر دوہرا دوں سوال؟ جی سوال ان کا یہ ہے کہ ان کی زوجہ، جو ان کی اہلیہ ہے، وہ مریض ہیں، قید حیات میں ہیں، مریض ہیں، اور یہ اب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو عمرے کے لیے جانے کے صورت میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی اہلیہ کی طرف سے ایک طواف وہاں پہ کرے، طواف انجام دے، کیا یہ صحیح ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں کیا ان کی زوجہ سے ان کو اجازت لینی ہوگی یا نہیں؟
یہ جو اعمال حج ہیں، ایک تو واجب ہوتے ہیں خود انسان پر،
بالکل وہ تو انسان پر واجب،
اگر صحیح سالم ہے اس کی طرف سے نائب نہیں بن سکتا ہے، دوسرا کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اگر عذر ہے اس پر، مریض ہے، تو اس کی جانب سے، اس کی جو تفصیل کتب میں موجود ہے، آدمی نیابت میں نائب بن کر انجام دے سکتا ہے اعمال۔ لیکن جو مستحبی حج ہے،
بالکل
ثواب کی نیت سے عمرہ ہے
جی،
اس کے لیے چاہے کوئی مریض ہو، چاہے صحیح سالم ہو، آدمی پڑھ سکتا ہے اس کی طرف سے،
ان کی طرف سے طواف
جی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمام مومنین کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اہلیان دوستوں کی طرف سے یہ عمرہ بجا لا سکتا ہے، کوشش کرنا۔
بہت بہت شکریہ جی۔ تو میرا جو سوال تھا کہ انسان جب یہ
جی بہار الانوار میں، کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو اب اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو عذاب اسے ہوگا، مثلا کسی نے اگر سرقت اور چوری کی ہے تو اس کو جو سزا ہوگی، تو یہ البتہ قیامت سے بھی مربوط ہے اور اسی طرح برزخ سے بھی یہ سوال مربوط ہے۔ یہ جو ثواب اور عذاب ہوگا اس شخص پر، تو یہ بدن تو آپ کے ہمارے قول کے مطابق یہاں پر رہ جائے گا
بالکل،
وہاں ایک اور بدن اسے ملے گا اس عالم کے مطابق، تو اس کا پھر کیا جواب کیا بنے گا؟ اس کے لیے دو جواب انہوں نے نقل فرمائے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں کہ وہ برزخ والا جسم اور ظرف اور لباس بھی اس روح کے ساتھ ہے اس دنیا میں، جیسے بھی روح جاتا ہے وہ ظرف بھی ساتھ جاتا ہے، لہذا یہ بدن یہاں کا یہاں رہ جاتا ہے، اس عالم کا جو بدن ہے اور روح ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، انسان سے جدا ہو جاتا ہے، مفارقت ہو جاتی ہے.
یعنی گویا کہ جو اعمال اور جو افعال یہاں پہ انسان انجام دیتا ہے دنیا میں، ان کی وجہ سے ایک اور لباس اور ظرف بنتا ہے،
لباس بھی ہے اس کے اندر
بالکل،
اور اگر سزا اور ثواب ملے گا تو یہ بدن اس وقت تھا پہلے بھی،
پہلے بھی تھا،
اب بھی ساتھ گیا ہے اس کے.
صحیح.
ایک یہ جواب ہے. دوسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ خود روح کو ایک اس عالم میں برزخ میں ایک دنیاوی شکل کا ایک لباس ملے گا، خود روح اس شکل میں آ جائے گا. انسان جس شکل میں دنیا میں ہے اسی شکل میں اس عالم برزخ میں اس کا روح ہوگا. اور پھر ایک علمی گفتگو ہے، میں فقط اس کا اشارہ کرتا ہوں، اس میں علمی گفتگو ہے، میں فقط اشارہ کرتا ہوں، اور اگر کبھی قسمت ہوئی تو اس پر گفتگو کریں گے
ضرور.
وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ ایک شخص کا آپریشن ہوتا ہے، تمام اعضائے بدن اس کے تبدیل کر دیے جاتے ہیں. بہت مختصر اور کلی اور اصل مطلب کی طرف جا رہا ہوں میں. سارا بدن فرد کر لیں اس کا آپریشن کے ذریعے سے چینج کر دیا گیا
بالکل.
جس ہاتھ نے چوری کی تھی وہ ہٹ گیا، کسی اور کے ساتھ لگ گیا، لیکن اب قیامت میں کس کو سزا ہوگی؟
یہاں پہ رکیں گے ہم، کس کو سزا ہوگی اس کا جواب بھی ہم آپ سے سنیں گے. ایک اور کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں. جی جی، کہہ رہے کہ فون کٹ گیا جو ہے، ڈسکنیکٹ ہو گئی لائن،
کوئی بات
کے بعد جو.
تو اس کے لیے جو جواب دیا گیا ہے روایات اور آیات میں کہ حقیقت انسان روح ہے، فی الواقع ثواب و عذاب سارا روح کے لیے، خوشی اور فرح غم سب روح کے لیے ہے. یہ سفید لباس اگر پہنا ہوا ہے تو اس سے خوش میرا نفس ہوا ہے، میرا روح ہوا ہے، میرے بدن کو کوئی خوشی نہیں ہے. اگر آپ پتھر پر ایک سفید لباس ڈال دیں، اس پر ابا اسے پہنا دیں، اسے کون سی خوشی ہے؟ کہ اسے کوئی خوشی نہیں ہے، اسے کوئی فرح نہیں ہے. یہ جو خوشی اور فرح ہے، یہ جو غم ہے، یہ روح کا حصہ ہے. اب جو بحث کرتے ہیں مثلا جسم کو اور آپریشن کرتے ہیں، وہ بحث جسم کو نہیں کرتے ہیں، وہ روح کو بحث کرتے ہیں فی الواقع. یہ فی الواقع روح ہوتا ہے جو اس کا بحث ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. بس اس یہ جو اعمال کیا ہے، چوری کیا ہے اس نے، تو اس کے روح نے فی الواقع، البتہ یہ ہاتھ اس کا ظرف تھا، لہذا اس کا جو کیا برزخ میں جو اسے ظرف ملے گا، ایک لباس ملے گا، پھر بھی سزا اسی روح کو ہوگی اس ظرف میں جو اس عالم میں ہوگا.
صحیح. مولانا بہت بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو کچھ آیات قرآن کی روشنی میں اس پہ بیان کیجیے، یعنی اس سلسلے میں کچھ اگر قرآنی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے اس کے اس برزخی حیات کے بارے میں، تو اس کی طرف اشارہ کیجیے.
حیات برزخی، قرآن کریم نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی ہے. فی الواقع روایات میں بھی اس برزخ کی نسبت دنیا رحم مادر ہے، اور برزخ قیامت کی نسبت وہ بھی پھر اسی طرح ہے. جس طرح انسان اپنے ماں کے شکم سے باہر آتا ہے اس دنیا میں، اسی طرح جب برزخ میں جاتا ہے تو یہ دنیا اس برزخ کے لیے اسی مانند ہے، رحم کے مانند ہے. لہذا جب امام صادق علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے دیکھا کہ وہ موت سے بہت خوف زدہ ہے، تو مولا نے پوچھا کہ تجھے موت کا زیادہ خوف ہے؟ تو اس وقت صحابی نے عرض کیا، جی یا ابن رسول اللہ. تو مولا نے فرمایا، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا جسم زخمی ہو، پھوڑے ہوں اس پر، تمام جراحات ہوں، آپ کو ایک اگر حمام تجویز کیا جائے کہ آپ کے اس میں جانے کے ساتھ کیا ہو جائے گا، آپ کے سارے یہ زخم جراحات سارے کے سارے صاف اور ٹھیک ہو جائیں گے، جسے ہم حمام طبی کہیں مثلا.
صحیح.
تو کیا آپ اس میں جانا پسند کریں گے یا اسی مرض کی حالت میں اور زخموں کی حالت میں باقی رہیں گے؟ تو کہا، یا ابن رسول اللہ، یقیناً میں اس کی طرف جانا پسند کروں گا. مولانا فرمایا، وہ برزخ کا عالم بھی یہی ہے.
صحیح.
یہاں پر آدم اس انسان جو ہے اس دنیا کے عذاب سے اور ان کی مشکلات سے بچ جاتا ہے، وہاں برزخ میں جب جاتا ہے تو جو اس کی باقی مشکلات گناہ ہیں وہ بھی دھلتے ہیں، پھر قیامت میں جب پہنچتا ہے انسان تو صاف ہو کر، اگر مومن ہے تو وہ بہشت میں سیدھا جاتا ہے، اور اگر مومن نہیں ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے پھر وہ جہنم کی طرف راستہ ہے. درمیان میں ایک اور بھی سوال ہے, بچے ہیں مجنون ہیں, وہ بعد والا سوال
ان کے سوال ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک اور کالر ہے, دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. ہیلو.
ہیلو
جی السلام علیکم.
السلام علیکم
جی, کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کون؟
میں سری نگر سے بول رہا ہوں.
جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجیے, شاید آپ کی ٹی وی کی آواز زیادہ آ رہی ہے. آپ اپنا نام بھی بتائیے گا.
جناب میرا نام غلام حسین خان ہے.
جی غلام حسین خان صاحب فرمائیے.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سادہ فیملی میں ایک بیوی ہی کماتی ہے, شوہر کچھ نہیں کماتا ہے, کیا وہ اپنے خومس کا حصہ کچھ اپنے شوہر کو دے سکتے ہیں اپنا خومس؟
جی خان صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا اور کوئی سوال؟
نہیں بس شکریہ پہلے اس سوال کا جواب.
جی جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب. جی 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 ایک خاتون ہے کہ جو سید ہے وہ خود کماتی ہے اور ان کے شوہر کچھ نہیں کماتے, تو کیا وہ اپنے
شوہر بھی سید ہے؟
جی جی شوہر بھی سید ہے. جی صحیح, شکریہ آپ کا. اگر اجازت دے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, وقت ہو چلا ہے بریک کا, بریک کے بعد ہم ان کا جواب بھی دیں گے اور اپنی گفتگو بھی آگے بڑھائیں گے. تو ناظرین آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا, چونکہ وقت ہو چلا ہے بریک کا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
قال الله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إرشاد خداوندی ہے جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں. ہرگز نہیں, یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے.
جی درود و سلام و محمد و آل محمد پہ جن کے طفیل میں پوری کائنات بنائی گئی, اور امید ہے کہ آپ سب ناظرین ہمارا ساتھ اسی طرح سے دیتے رہیں گے اور اپنے کال کے ذریعے سے اپنے سوالات کا جواب بھی آپ کو یہاں سے ملتا رہے گا. تو آئیے ساتھ دیجیے ہمارا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سری نگر سے خان صاحب کا جو سوال تھا کہ ان ایک خاتون ہے جو سید ہے اور ان کے شوہر بیکار ہیں, وہ بھی سید ہے, جو خاتون کماتی ہے تو اگر خمس اس پہ واجب ہو جاتا ہے تو کیا وہ اس میں سے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے یا نہیں؟
جی اس کا جو فقہی حکم ہے واجب النفقہ, یعنی جس کا خرچ واجب ہے وہ بیوی ہے, اس کا خرچ شوہر پر واجب ہوتا ہے.
جی
شوہر کا اگر خمس ہو اور وہ سید ہو تو اور اس کی بیوی بھی سید ہو تو وہ اپنا خمس اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا ہے.
صحیح.
لیکن اگر بیوی مثلا واجب نفقہ نہیں ہے, شوہر یعنی اس کے نفقے میں نہیں ہے, اس کے خرچے میں نہیں ہے,
بالکل
اگر وہ محتاج ہو شوہر اس کا تو وہ اپنا خمس اس کو دے سکتی ہے. البتہ مزید اس کی تفصیل کے لیے توضیح المسائل میں بھی مراجعہ کیا جائے, جو ان کے مجتہد ہیں
بالکل
وہ اس کی طرف دیکھ لیں. اصل کلی یہی ہے, جو بھی واجب النفقہ نہیں ہے, جس کے خرچ اس پر واجب نہیں ہے, تو اس کو آدمی خمس دے سکتا ہے
مستحق ہونے کی صورت میں. اور دوسرا ہے کہ جو آپ نے اشارہ کیا وہ بھی اچھی بات ہے کہ جس کا وہ مقلد ہو تو اپنے مجتہد کی نظر میں بھی دیکھیں. جی تو
گفتگو آیات اس بارے میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ برزخ بھی دنیا کی طرح اور آخرت کی طرح ایک زندگی ہے, مستقل زندگی ہے.
بالکل
البتہ وہ استمرار ہے اسی دنیاوی زندگی کا, دنیا کی زندگی میں جسم اور روح تھا اور اس زندگی میں یہ جسم رہ جاتا ہے, مادیات رہ جاتی ہیں, روح کو زیادہ اختیارات کے ساتھ وہاں پر برزخ میں, عالم قبر بھی سے کہا جاتا ہے برزخ کو, عالم مثال بھی کہا جاتا ہے. آیات جو اس کے بارے میں بیان فرماتی ہیں, آیت سورہ ہود ہے, 106 نمبر آیت سے لے کر 108 نمبر آیت تک.
جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار فیہا ظفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یہاں پر ہے کہ وہاں اس دن کوئی بول نہیں سکے گا مگر اذن پروردگار کے ساتھ، اور افراد یا شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے. جو شقی ہوں گے وہ نار میں ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ وہ اس عذاب میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان باقی ہے.
سبحان.
اور اس کے بعد پھر آیت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. سعید افراد، نیک افراد بھی، وہ بھی اسی طرح بہشت میں رہیں گے، جنت میں. کب تک؟ جب تک یہ زمین و آسمان باقی ہے. تو یہ خود آیت بتا رہی ہے کہ جب تک زمین و آسمان، قیامت کے دن تو زمین و آسمان نہیں ہوگا، نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا. وہ دن جو ہے قطعی سجل الارض والسماء، وہ جو آیت مجیدہ ہے اس کو ایک کیا کہتے ہیں، جس طرح ایک کاغذ ہوتا ہے
کاغذ کو ہم
اس
فولڈ کرتے ہیں،
فولڈ کرتے ہیں، اسی طرح اس زمین اور آسمان کو فولڈ کر دیا جائے گا. اس کی فائل بند ہو جائے گی زمین و آسمان کی، اس کا پروندہ بند کر دیا جائے گا.
بالکل.
تو یہ جو آیت بیان فرما رہی ہے کہ جو نیک افراد ہیں وہ جنت میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ برزخ اسی زمین و آسمان میں ہے. اور روایت میں ہے امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بہشت قیامت والی بہشت ہے، جہنم جو قیامت والی جہنم ہے، وہ اس زمین پر نہیں ہوگی، وہ اس آسمان پر نہیں ہوگی. ارض التی لا تؤسى علیہا، بہشت اس زمین پر ہوگی جس پر کوئی معصیت خدا نہیں ہوئی ہوگی. اس وہ والی بہشت وہاں پر ہوگی، اور وہ بھی اب موجود ہے، ابھی موجود ہے، اس لیے کہ جو آیات کی آیات ہیں عدت للکافرین.
صحیح صحیح.
تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ جب تک زمین و آسمان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اسی زمین میں ہے برزخ، اور یہ حیات برزخی اسی دنیا میں ہے.
صحیح. اگر آپ اجازت دیں، چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، ایک اہم سوال ہے، وہ اشارہ بھی آپ نے کیا تھا کہ
جی
بچے
جی
اور جو ضعیف اور ناتواں افراد ہیں یا جن پہ
غیر
تکلیف
مسلمان
ہیں، غیر مسلمان ہیں، ان کا کیا حکم ہے برزخ میں، یعنی برزخ میں ان کی کیا حالت رہے گی؟
درست ہے. یہاں پر سوال کو ہم عمومیت بھی دے دیتے ہیں
جی
کہ بچے ہیں، دیوانے ہیں، مجانین
ہیں، جن کا کوئی تکلیف،
غیر مسلمان ہیں، اور مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یا دوسرے جو ہمارے امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کا حساب قیامت تک کے لیے خدا کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. جو یہاں پر حساب ہوگا فقط خالص مومنین کا اور خالص کفار کا فقط قبر میں حساب کتاب ہوگا، باقی سب کا قیامت تک کے لیے حساب چھوڑ دیا گیا. اگر خدا چاہے گا انہیں بہشت میں بھیجے گا، اگر خدا چاہے گا تو انہیں عالم آراف میں رکھے گا.
قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، اور بھی کئی کالر تھے، ان کے سوالات تھے، لیکن ان سے ہم یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ کال کرے اور ان کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں. تو ناظرین، بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور ہمارے پروگرام میں آپ مسلسل شریک رہے، اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیجیے گا تاکہ ہم پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ.